الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں پر یقین یہ ہر صاحب ایمان کی شان ہونی چاہیے اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے وہ اٹل اور 100% برحق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات وہ بھی تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں اسی سے متعلق کچھ مضامین آپ نے سماعت فرمائے کہ دنیا میں دو ہی راستے ہیں ایک نظر کا دوسرا خبر کا مشاہدات کی دنیا میں تمام کی تمام وہ چیزیں جن کو ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اور تجربات اور مشاہدات حاصل ہوتے ہیں تو وہ نظر کا راستہ کہلاتا ہے اور ایک ہے خبر کا راستہ کہ دیکھنے میں تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن جب اللہ پاک نے یا اللہ کے پیارے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیں تو اس کو سچ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے اس بات کو مان لینا یہ خبر کا راستہ کہلاتا ہے
کہ جب اللہ پاک نے کچھ فرما دیا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اب اس کی صداقت میں ردی برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس کے لیے جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں مختصراً اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی تھا کہ اللہ پاک ہی نفع کے مالک وہی نقصان کے مالک اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے لیے بے شمار سبق آموز واقعات رکھے اپنے پیغمبروں کے حالات بیان فرمائے اور بالخصوص حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ جب اللہ پاک نے ان کی لاٹھی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں تو وہی لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے بتایا کہ میرا عصا ہے جس کے ذریعے سے میرے لیے مختلف قسم کے فوائد ہیں اللہ نے حکم دیا تو آپ نے جب اس کو پھینکا تو وہی اژدہا بن گیا سانپ بن گیا تو نفع کی چیز کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے نقصان کی چیز بنایا اور پھر فرمایا کہ دوبارہ اس کو ہاتھ لگائیں جب ہاتھ لگایا تو دوبارہ سے وہ لاٹھی بن گئی عصا بن گیا تو نقصان دینے والی چیز اللہ کے حکم سے فائدہ دینے والی بن گئی تو اصل حقیقت یہی سمجھائی گئی ہے کہ نفع اور نقصان یہ اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے جس چیز کو چاہے وہ نفع دینے والا بنائے جس چیز کو چاہے نفع نقصان پہنچانے والا بنائے حضرت ابراہیم کا واقعہ جس میں انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے مختلف پرندوں کو پالنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا دینے کا حکم دیا اور جب بلایا گیا تو ہر پرندہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے آیا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو یہ سبق دیا گیا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے جب چاہے زندہ کو مردہ بنا دے مردہ کو زندہ کر کے دکھا دے جب یہ سبق دے دیا گیا تو وہی آگ جو دہکتے ہوئے انگاروں کی شکل میں تھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی شکل میں تھی حضرت ابراہیم کی نظروں کے سامنے تھی لیکن یقین بن چکا تھا اللہ کے وعدے پر اللہ کے حکم کی تعمیل پر یقین دہانی ہو چکی تھی کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے تو جب اللہ پاک کے ان وعدوں پر یقین تھا دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں کے سامنے بھی جب حضرت جبریل امین آئے اور پوچھنے لگے کہ کچھ مدد کی ضرورت ہے تو نظر جو کہ اللہ پر تھی اللہ کے وعدوں پر یقین تھا جانتے تھے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے آگ دہکتے ہوئے شعلوں کی شکل میں کیوں نہ ہو یہ موت نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو آگ دیکھتے ہوئے انگاروں کی شکل میں کیوں نہ ہو رت کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ پاک نے پھر دکھا دیا کہ وہی بھڑکتے ہوئے آگ کے انگارے اور شعلے حضرت ابراہیم کے لیے کیسے ٹھنڈے کر دیے گئے. تو قرآن کریم جو اللہ پاک نے ایک سدا بہار معجزہ عطا فرمایا, اس میں جو اسباق رکھے, جو ہمارے لیے سامان رکھے اسباق, اس کے اندر ایسے تر و تازگی رکھی کہ اگر انسان غور و خوض کرتا ہے تو قرآن کریم کے ایک ایک واقعے کے اندر ہمارے لیے تازگی کے ایسے سامان ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مومن کو اللہ پاک نے یہ سبق دیا, نفع کا مالک بھی میں, نقصان کا مالک بھی میں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ایسے واقعات ذکر فرمائے کہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک زمانے میں درد کا دکھ کا سامان بن رہی ہے, پیائی نہیں, اسی چیز کو اللہ پاک نے دوسرے زمانے میں خوشی کا اور راحت کا سامان بنا کر دکھایا. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی ذات کے اندر نفع یا نقصان نہیں, نفع اور نقصان کا مالک ہے تو وہ اللہ ہی ہے. اسی کے فیصلے پر سارے کے سارے یہ نظام چل رہے ہیں. جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تو وہی چیز نفع مند ہو جاتی ہے, وہی چیز دوسرے بندے کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. موٹی سی مثال ہے بارش کی, کہ یہی بارش عام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے. اگر بارشیں برسنا بند ہو جائیں تو قحط سالی کی وجہ سے جانور بھی, انسان, چرند پرند, درند, سب کے سب موت کی آغوش میں چلے جائیں. لیکن یہی بارش جو رحمت کا سامان ہے, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زحمت کا سامان بن جاتی ہے. تو ایک ہی چیز ہے, ایک زمانے میں وہ رحمت اور دوسرے زمانے میں زحمت. اسی بارش کے ذریعے اللہ پاک نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا. ہوا ہے کہ یہ ہمارے سانس لینے کا ذریعہ, زندگی کے سامان اس کے اندر اللہ پاک نے رکھے, یہی ہوا بڑی بڑی قوموں کی ہلاکتوں کا ذریعہ اور سامان بنی. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق رکھا ہے کہ جس طرح سے ان حضرات نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ پاک نے ان کے لیے خیر کے فیصلے مقدر فرمائے. تو جو بھی بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے, تو اللہ پاک اس کے لیے بھی خیر کے فیصلے مقدر فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ کا قصہ آخر میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا ان کو کہ آپ ان کو دودھ پلائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي, ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب ان کی جان کا خطرہ محسوس کریں, أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اس کو آپ دریا کی موجوں میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, غم مت کرنا, پریشان مت ہونا, خوف اور خطرہ محسوس مت کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کی طرف لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اس کو پیغمبرانہ شان عطا کریں گے, اس کو جلیل القدر پیغمبر بنائیں گے. وقت آنے پر جان کا خطرہ جب محسوس ہونے لگا, فرعونی گھر گھر تلاش کیا کرتے تھے, جو نو مولود بچہ ملتا اس کو ذبح کر دیا کرتے. لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب بچے بے قصور ذبح کیے, صرف اس بنا پر کہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارے لیے, تمہاری اس سلطنت کے زوال کے لیے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مستقبل میں تمہارے زوال کا باعث بنے گا. اس خبر کے سننے کے بعد فرعون نے یہ حکم صادر کر دیا تھا کہ جو بھی نو مولود بچہ کسی گھر میں پایا جائے بنی اسرائیل میں, اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا جائے. حضرت موسیٰ بھی پیدا ہو گئے, والدہ کو ڈر اور خوف تھا کہ نہ جانے کتنے دن کا یہ بچہ میرا مہمان ہے, کب یہ فرعونیوں کے ہاتھ لگ جائے اور ذبح کر دیا جائے. اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ جب تک آپ ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں رکھیں, جب ان کی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگے ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی کی نظر کر دینا, دریا میں بہا دینا. اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب جان کا خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اسی طرح ان کو ایک صندوق کے اندر لکڑی کے تختے کے بند کر کے پانی کے حوالے کر دیا. وہ پانی دریا کی شکل میں بہتا ہوا فرعون کے محل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, یہ بہتے بہتے فرعون کے محل تک جا پہنچے, وہاں فرعون کی بیٹی جس کو ایک جلدی بیماری لگی ہوئی تھی وہ دریا کے کنارے سیر و تفریح کر رہی تھی. تو اس کی نظر پڑی کہ دریا کی موجوں پر کوئی چیز ڈولتی ہوئی آ رہی ہے, جب وہ اس کے نزدیک پہنچی تو اس نے اپنے قریب کر کے اس کو اچک لیا, اٹھا لیا, کھول کر دیکھا تو اس میں انسان کا بچہ تھا. اس بچے کو جیسے ہی پیار کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ جلدی بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی. فوراً وہ لے کر بھاگی اور دوڑی اور اپنی سوتیری ماں حضرت آسیہ کے پاس جب پہنچی, جو اندر سے صاحب ایمان تھی, اللہ کے ماننے والی تھی, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون نے کہا کہ نہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے خطرے کا سامان بن جائے. کہنے لگی کہ نہیں نہیں, اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ کو جب حکم دیا کہ تم اس کو خطرے کے وقت بے خوف و خطر ہو کر بغیر کسی غم کے پانی کے اندر ڈال دینا, ہم واپس اس کو لوٹائیں گے, تو اب یہاں پر وہ پانی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کے لیے دکھ اور درد کا ذریعہ بن رہا تھا, کہ جس پانی کے ذریعے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہی ہیں, اپنی آغوش سے دور کر رہی ہیں, ہے وہی دریائے نیل کا پانی. اللہ پاک نے مستقبل میں اسی پانی کو, جو دکھ درد کا ذریعہ بن رہا تھا, خوشی کا ایسا ذریعہ بنایا کہ اسی پانی کے اندر حضرت موسیٰ کے اور اللہ کے دشمن فرعون کو ڈبو کر اللہ پاک نے اسی پانی کو خوشی کا سامان بنا دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں ایک چیز کو خوشی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں اسی چیز کو غمی کا سامان بنا دیتے ہیں. تو حکم اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا کار فرما ہے. ایک طرف دکھ مل رہا تھا پانی کے ذریعے, اسی پانی کے ذریعے اللہ پاک نے خوشی عطا فرمائی کہ فرعون کو اسی میں لا کر ڈبویا. اللہ تعالیٰ چاہتے اس کو غرق کر دیتے, کوئی مہلک مرض اس کو لگا دیتے, زمین میں دھسا دیتے, ایک چیخ اس کو سناتے ہاتھ فیل ہو جاتا. تمام طریقوں سے ہٹ کر اللہ پاک نے فرعون کو لا کر اگر موت دی ہے تو اسی پانی کے بیچوں بیچ لا کر موت دی, جو پانی اس ماں کے دکھ اور درد کا ذریعہ بن رہا تھا ظاہری نظر میں, کہ جس پانی کی وجہ سے بچہ ماں سے بچھڑ رہا تھا, آج وہی پانی اللہ کے دشمن کو ڈبو کر خوشی کا سامان پیدا کر رہا ہے. اور دوسری طرف حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ فرعون جو اپنے اس آبپاشی کے نظام پر بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا, اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہا تھا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ونادا فرعون فی قومہ, اپنی قوم کے اندر وہ اعلان کر رہا تھا, پکار رہا تھا, للکار رہا تھا, الیس لی ملک مصر, کیا مصر کا ملک یہ میرا نہیں ہے, وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ نہروں کا نظام جو میرے ماتحت چلتا ہے, کیسا مربوط نظام ہے جس کے ذریعے ہمارے یہاں کھیتی باڑی کس تسلسل کے ساتھ ہے, باغ بہاری ہے اور غلے کی کثرت ہے. آپ پاشی کے نظام کی کامیابی کے اندر وہ اپنے لیے عروج اور عزت سمجھ رہا تھا, اور فخریہ انداز میں اپنی قوم کے سامنے ناز کر رہا تھا کہ ہاذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہری نظام جو میرے ماتحت چلتا ہے, افلا تبصرون, تم دیکھتے نہیں کہ یہی ہماری ترقی کا, ہماری عزت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس چیز کو تو اپنی عزت کا اور ترقی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے, آج ہم اسی نہر میں لا کر, اسی پانی میں لا کر تجھ کو ڈبوئیں گے. وہی چیز جس کو تو اپنے لیے ترقی کا باعث سمجھ رہا تھا, وہی تیرے زوال کا باعث بنے گی. اللہ پاک ہی قادر مطلق ذات ہیں, جس چیز کو چاہیں, جب چاہیں, جس انداز سے چاہیں اس کو انسان کے لیے فائدہ مند بنا دیں, جب چاہیں اس کو نقصان کا سامان بنا دیں. یہی پانی تو تھا جس میں ڈبو کر حضرت موسیٰ کو روانہ کر دیا گیا, یہی پانی تھا جس کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. تو یہ واقعات ہیں, دیکھنے میں تو واقعات لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں بڑے بڑے سبق اللہ پاک نے رکھے ہیں عقل والوں کے لیے, کہ اگر انسان غور و خوض کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز اللہ ہی کا حکم ہے اور اس کے حکم کی تابے داری ہے. جب بندہ اللہ کے حکم کی تابے داری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم کی تابے داری کے نتیجے میں بندے کے لیے کامیابی اور اس کے لیے خیر مقدر فرما دیا کرتے ہیں, جس طرح اپنے جلیل القدر پیغمبروں کے لیے اللہ پاک نے فرمائے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ بھائیوں کو ان سے حسد ہوا, لے گئے کھیل کود کے بہانے, شکار کے بہانے, اور وہاں مشورہ کیا اور ان کے خلاف منصوبہ تیار کیا کہ ان کو پھینک دیتے ہیں کنویں کے اندر اور ابا سے جا کر بولیں گے بھیڑیا کھا گیا. رات کا وقت تھا, اپنے والد ماجد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس آ رہے ہیں روتے ہوئے. مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے، وجاؤ اباہم عشاء ان یبکون، رات عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، ہمارے بھائی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے، ثبوت پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں اس کرتے کا کیا حال ہوا ہے، سارا خونم خون ہو رہا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر لہو لوہان ہوئے، اور بھیڑیا ان کو لے گیا، قمیض ہمارے پاس رہ گئی۔ اب اس قمیض کو خونم خون دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو بیتی، جو دکھ اور درد ملا، جو غم ملا کہ بیٹا چلا گیا بھائیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، غمگین رہے، اداس رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے، مانتے رہے، مانتے رہے، اللہ پاک نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکلوانے کے سامان پیدا فرمائے اور وہ عروج عطا فرمایا کہ آپ کو شاہی سلطنت عطا فرما دی، پوری بادشاہت کا نظام عطا فرما دیا۔ تفصیلی قصہ پورا اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں، فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب راز کھل گیا، کہنے لگے کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ظلم کیا تھا، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ پاک آپ کو بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور فرمایا، بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو آپ کے غم میں رو رو کے، وہ ابیضت عیناہ من الحزن، غم کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی آنا شان رکھتے تھے، چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ ابا کو بلا لاؤ، میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا سے میرے ابا کو بینا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی دعا کے چاہتے تو بینا فرما دیتے، ملاقات نصیب فرما دیتے۔ لیکن وہاں پر جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں واقعہ بیان فرمایا، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ میرے والد ماجد کے چہرے پر رکھنا، يَأْتِي بَصِيرًا، بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ یہی ہوا، بیٹے اپنے بھائی حضرت یوسف کا کرتا لے کر آئے، حضرت یعقوب کو خبر دی کہ ہمارے بھائی حضرت یوسف زندہ سلامت ہیں، شاہانہ نظام چلا رہے ہیں، بادشاہ وقت۔ تو جب وہ قمیض ان کے چہرے پر رکھی، جو نابینا ہو چکے تھے، رو رو کر غم کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی، جب وہ قمیض چہرے پر لگی، آنکھوں پر لگی، فرتد بصیرا، بینائی واپس لوٹ آئی۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ ایک طرف وہ وقت تھا کہ جب حضرت یوسف کا کرتا خون میں نہلا کر لایا گیا، تو وہی قمیض وہی کرتا ان کے دکھ اور درد کا ذریعہ بن رہا تھا، غم کا سامان بن رہا تھا۔ آج انہی کا کرتا اور انہی کی قمیض جب آنکھوں سے لگائی، تو وہ خوشی کا سامان بن رہی ہے، بشارت مل رہی ہے کہ اب بیٹے سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو جب وہ دکھ اور درد کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ خوشی کا سامان بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہر چیز کے اندر خوشی بھی آ سکتی ہے اور اسی چیز کے اندر غمی بھی آ سکتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جو مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اس میں ہمارے لیے سبق رکھے ہیں کہ سبق حاصل کرنے والے ان سبق کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پکا یقین کر لیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک نظام رکھا، ایک اصول بیان فرمایا کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور اللہ کے وعدے ایسے اٹل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے لیے بے شمار واقعات بھی بیان فرما دیے کہ تم مانو یا نہ مانو، یقین کرو یا نہ کرو، لیکن اہل ایمان جن کا اللہ کے اوپر، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر سچا پکا ایمان اور یقین ہوتا ہے، ان کے ایمانوں میں ترقی ملتی ہے کہ جب اللہ پاک نے سابقہ اقوام کے ساتھ اس طرح کیا، تو آئندہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے پر اسی طرح قادر مطلق ہیں جس طرح زمانے قدیم میں تھے۔ اللہ پاک نے یہ نظام دے دیا کہ تم سبق حاصل کر کے سنبھل کر چلو گے، ہمارے وعدوں پر یقین رکھو گے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ اسی کو فرمایا کرتے تھے کہ ایکشن کا ریکشن، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جزا من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ایک مثالیں ایسی رکھ دی کہ جو بندے اللہ کی مان کر چلنے والے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ عزت کے معاملات فرمانے والے، ترقیات سے نوازنے والے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرانے والے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والے، تو پھر جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی خمیازہ انہوں نے بھگتا ہوگا۔ تو جزا من جنس العمل، یہ ایک اصول اللہ پاک نے اصول فطرت بنا دیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خود قرآن کریم اللہ پاک نے مختصر سے لفظ میں اصول بیان فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اچھا کرو گے اچھا بدلہ پاؤ گے، برا کرو گے برا بدلہ پاؤ گے۔ جزا من جنس العمل کہلاتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کی ایک آسان سی مثال خودکشی کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں، اپنے بدن کا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، انسان اپنی جان پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اپنی مرضی چلاتے ہوئے وقت سے پہلے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا، فرمایا کہ قیامت تک انسان ہر لمحے اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا جس انداز سے اس نے خودکشی کی تھی۔ آگ میں جلایا، ہر لمحے آگ میں اپنے آپ کو جلاتا رہے گا۔ زہر پیا، ہر لمحے زہر پیتا رہے گا، اور ہر زہر پینے کے وقت میں اس کو موت کا وہی کڑوا ذائقہ محسوس ہوگا جو ذائقہ اس نے اپنی اصل موت پر محسوس کیا تھا۔ کسی نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا تو ہر لمحے وہ اپنے آپ کو ذبح کرتا جائے گا۔ کسی نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، وہ ہر لمحے پھانسی کے پھندے پر لٹکتا رہے گا۔ کسی نے گولی مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، ہر لمحے وہ اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کرتا چلا جائے گا۔ تو جزا من جنس العمل کہلاتی ہے کہ جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ایک مثالیں ایسی رکھی کہ اچھا کرو گے اچھا بھرو گے، برا کرو گے برا نتیجہ پاؤ گے۔ تو اہل ایمان کے لیے تو اللہ پاک نے سبق رکھے ہیں سنبھلنے کے لیے، ترقیات حاصل کرنے کے لیے، اور اہل کفر کے حالات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا ان کا انجام کیسا بھیانک ہوا۔ یہود کو اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرنا۔ بڑی ڈھیٹ قوم ہے یہود، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتی۔ اللہ پاک کا حکم دیا تھا کہ بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، عاجزی انکساری کا پیکر بن کے جھک کر، تو یہ جھکنے کے بجائے سرین کے بل لگڑتے ہوئے اکڑ کر داخل ہوئے۔ جو حکم دیا گیا اس کے خلاف ورزی کرتے رہے۔ تو اسی طرح ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار یہود کے اوپر حرام تھا، منع تھا۔ اب ان کی آزمائش تھی اس میں کہ ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں زیادہ نمودار ہوتی، تو یہودیوں نے یہ سازش کی کہ دریاؤں کے کنارے پر تالاب بنا لیے، حوض بنا لیے، مچھلیاں ہفتے کے دن جب آتی تو ان کو ہکا کر تالابوں کے اندر گرا دیا کرتے اور حوضوں کے اندر جمع کر لیا کرتے اور حوض کا راستہ بند کر دیتے۔ پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا اگلے دنوں میں مچھلیاں اٹھا اٹھا کر خوب استعمال کرتے۔ تو اللہ پاک نے تو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو کچھ نہ کرنا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، اللہ کے حکم کو، اللہ کی منشا کو مسخ کر رہے تھے۔ اللہ تو منع فرما رہے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار نہ کرو، اور یہ ہوشیاری دکھا کر تالاب بنا کر ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہکا کر تالاب کے اندر جمع کر لیتے اور تالاب کا راستہ بند کر کے پیر منڈل کے دن پھر مچھلیاں نکال نکال کے خوب استعمال کرتے۔ تو جب یہود نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا، اللہ کی منشا کو مسخ کیا، اللہ پاک نے بھی حکم دیا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا اور اللہ کی منشا کو مٹا ڈالا، اللہ پاک نے بھی ان کی شکل کو مٹا ڈالا۔ فرمایا کہ ہم نے حکم صادر کر دیا کہ تم پھٹکار مارے ہوئے بندر کی شکلوں میں ہو جاؤ۔ یغلق، سب کے سب بندر کی شکل کے اندر مس کر دیے گئے، شکلیں بگڑ گئی، انسان نما تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک دیکھا تو بندر شکل بن گئی، اور آوازیں بند بندروں کی طرح خائیں خائیں کرنے لگے، اور بالکل پوری قوم کا نقشہ بدل کر رہ گیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا تو اللہ پاک نے انجام دکھایا کہ ہم نے تمہاری شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ تو جزا من جنس العمل، یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ رکھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر تو تم اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کی منشا کو مٹایا، اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے بشارتیں رکھی کہ ہم نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں رکھی، اور قرآن کریم اللہ پاک نے عجیب نقشے سے اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی نفس نہیں جانتا جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی جو نعمتیں رکھی ہیں، حدیث مبارک میں اس کی تشریح آپ نے بیان فرمائی کہ نہ تو کسی نے ایسی نعمتیں کبھی دیکھی، نہ ہی ان نعمتوں کا تذکرہ کبھی انہوں نے سنا، نہ ہی کسی دل پر ان نعمتوں کا گمان گزرا، ہمارے تصور سے بالا تر اللہ پاک نے نعمتیں رکھی ہیں کہ جو نہ کسی نظر نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا، ایسی نعمتیں اللہ پاک نے تیار فرمائی۔ تو ان نعمتوں کو اللہ پاک نے ایک عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے جنت میں سجائی ہیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی نفس ان کو نہیں جانتا کہ کیا چیز اللہ پاک نے جنت کے اندر ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی وہ نعمتیں جن کو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، تو کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوں گی، جب دیکھیں گے تب ہی پتا چلے گا۔ حضرات علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ مضمون اللہ پاک نے جب اتارا ہے تو یہاں یہ عجیب انداز اختیار کیا کہ جنت کے اندر اللہ پاک نے جو نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھی ہیں کوئی بھی اس کو نہیں جانتا، تو یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مضمون اللہ پاک نے وہاں بیان فرمایا جہاں پر اپنے تہجد گزار بندوں کا ذکر خیر فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ جو لوگ رات کے آخری پہر میں اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یدعون ربهم اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف اور امید دونوں کے ساتھ، ڈر بھی رکھتے ہیں اپنے دل میں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ایسی نعمتیں سجا کر رکھی ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ تہجد کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، انسان اٹھ کھڑا ہوا، نیند آ رہی ہے لیکن مشقت برداشت کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کی تھکاوٹ کو برداشت کر رہا ہے، نیند کا بوجھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، اس تہجد گزارنے آنکھوں کی تکلیف کو برداشت کیا تو اللہ پاک نے اس کا بدلہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں رکھ دیا۔ کہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو بوجھل ہونے کے باوجود اس کی تکلیف برداشت کرتے تھے، تھکاوٹ کو گوارا کرتے تھے، اور نیند آنے کے باوجود جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے بھی آخرت میں جو بدل رکھا ایسا رکھا کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اللہ پاک کا نظام ایسا ہی ہے، جزا من جنس العمل، جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی وہ اس کا نتیجہ پاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے مجرمین کی حالت کو بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ مجرمین اللہ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ وقت یاد کیا جائے کہ جب آپ مجرمین کو دیکھیں گے تو وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، نہ کسی رؤوس ہی عند ربہم، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی لا کر کھڑا کر دیتے اور ذکر کرتے تھے کہ وہ مجرمین اللہ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، لیکن اس میں اضافہ فرمایا کہ وہ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں جب ان مجرمین کے پاس اللہ کا پیغام پہنچتا تھا، اللہ کے احکام پہنچتے تھے، تو یہ سر جھکانے کے بجائے اکڑ کا مظاہرہ کرتے تھے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کر کے اکڑ کر دکھایا کرتے تھے، سر جھکانے کے بجائے سر اٹھایا کرتے تھے۔ آج اللہ پاک نے لا کر ایسا کھڑا کیا کہ آج اگر دیکھا جائے، ان کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کام جو ان کو دنیا میں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، آج سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، آج اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن آج ان کا سر جھکانا ان کے لیے کوئی کارآمد نہ ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے اعراض کیا، آج یہ سارے کے سارے شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے یہ مثالیں رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کے وعدے سچے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام. بنی اسرائیل نے خلاف ورزی کی، حد سے زیادہ سرکشی کی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آمادہ ہوئے، اللہ کی طرف سے توبہ کا یہ فیصلہ آیا، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو. جو اپنے آپ کو مار ڈالے گا اس کی توبہ قبول. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ آسمان کے اوپر ایک بادل آیا، اندھیرا چھا گیا. توبہ کرنے والوں کے لیے حکم یہ تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جب اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو گے تب تمہاری توبہ قابل قبول ہوگی. بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، گناہکاری کے اندر لگ گئے تھے، تو جو مجرمین تھے ان کی توبہ کا یہ ذریعہ بنایا کہ جب تک کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں. اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے معاملہ یہ فرمایا، بڑے سے بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ الندم التوبہ، دل کی ندامت یہ توبہ ہے. دل جب شرمندہ ہو گیا، دل میں ندامت آ گئی، بندے کی توبہ ہو. زمین اور آسمان کا فرق ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا یہ قانون بنایا کہ اپنے آپ کو مار ڈالو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. امت محمدیہ کے لیے فرمایا کہ دل کی ندامت یہی اس کی توبہ ہے. دل جب کسی جرم پر شرمندہ ہو جائے، ندامت ہو جائے اور پشیمانی ہو جائے، فرمایا کہ یہی شرمندگی، یہ اس کی توبہ ہے. یہاں تو دل کی ندامت کو توبہ قرار دیا جا رہا ہے، وہاں وہ زبان سے بھی توبہ کر رہے ہیں، اقراری مجرم ہیں، لیکن توبہ قبول نہیں. فرمایا کہ اپنے آپ کو مارو گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت علماء مفسرین نے فرمایا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کی توحید رکھی، اللہ کا پیغام رکھا اور اللہ کی دعوت رکھی، تو بنو اسرائیل نے کہا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم تو آپ کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، آپ پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک کھلم کھلا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کو انہوں نے اس کا اظہار کیا. ایمان لانے کے لیے شرط لگائی کہ ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تب اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ کے وقت فرمایا کہ تم نے ہم پر ایمان لانے کے لیے شرط لگائی تھی کہ عملی طور پر ہمیں کھلی آنکھوں دیکھو گے تب ہمیں مانو گے، ہم بھی تمہاری زبان پر اعتبار نہیں کرتے اور بھروسہ نہیں کرتے، تم زبانی توبہ کرتے رہو، تمہاری توبہ ناقابل قبول ہے، ہمیں بھی عملی طور پر تمہاری توبہ چاہیے کہ اپنے آپ کو قتل کرو گے تب تمہاری توبہ ہم قابل قبول مانیں گے. امت محمدیہ کی شان نرالی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اللہ کا، اللہ کے بندوں کو صحابہ اکرام نے دلیل نہیں مانگی، گواہی شہادت نہیں مانگی، خاموشی کے ساتھ ایک ایک کو آپ دعوت دیتے تھے، خاموشی کے ساتھ ایمان لے آتے، ایک کو دعوت دی ایمان لے آئے، دوسرے کو دعوت دی ایمان لے آئے، تیسرے کو خاموشی کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ دعوت ملتی رہی، پیغام ملتا رہا، اللہ کی توحید کا پیغام ملا، خاموشی کے ساتھ ایمان قبول کر لیا. ایک دو تین چار انگلیوں کے اوپر صحابہ گنے جانے لگے. ہوتے ہوتے صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن دلیلیں نہیں مانگی، گواہی شہادت نہیں مانگی، اللہ کو دیکھنا عملی طور پر نہیں مانا. ایمان بالغیب لائے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے قرآن کریم کے آغاز ہی میں ان اہل ایمان کی تعریف فرما دی. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں رتی برابر شک شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ ان متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، اللہ کو نہیں دیکھا مان لیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا مان لیا، دوزخ کو نہیں دیکھا مان لیا، میزان عمل کو نہیں دیکھا، ترازو کو نہیں دیکھا مان لیا، پل صراط نہیں دیکھا مان لیا، اور میدان محشر نہیں دیکھا مان لیا، قبر کے حالات نہیں دیکھے مان لیے، جزا سزا نہیں دیکھی مان لی، اور ہم نے تو اپنے آقا کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا. تو یہ ایمان بالغیب اتنی اونچی صفت ہے کہ اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو نماز قائم کرنے والے ہمارے مال کے جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. تو امت محمدیہ کی شان نرالی تھی کہ آپ نے جب دعوت دی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی گواہی شہادت نہیں مانگی، کوئی حیل حجت نہ کی، خاموشی کے ساتھ ایمان تسلیم کرتے چلے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے تعداد کہاں سے کہاں جا پہنچی. تو اس امت نے باپ پر اعتماد کیا، زبان پر اعتماد کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس امت کی توبہ کا جب وقت آئے گا ہم بھی اس کی زبان پر اعتماد کریں گے، صرف زبان سے یہ توبہ کرے گی ہماری یہاں قابل قبول ہو جائے گی. امتوں امتوں کا فرق ہے، وہ امت بھیڑ تھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط لگائی تب ایمان لائیں گے. طرح طرح سے حضرت موسیٰ کو ستایا، ہر چیز میں حیل حجت اشکالات پیش کیے، لیکن یہ امت بڑی مرحوم امت ہے، رحمت والی امت ہے، اس نے بغیر چون چرا کے ایمان لائی اور تصدیق کی. اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا وقت آئے گا، اس کے گناہوں کی بھلائی کا وقت آئے گا، ایک جملہ زبان سے نکالے گی استغفر اللہ کا سارے گناہ دھل کر صاف ہو جائیں گے. اس نے میرے نبی کی بات کا اعتبار کیا، ان پر بھروسہ کیا، میں اس امت کے افراد کی زبان پر بھروسہ کروں گا، جب یہ زبان سے توبہ کرے گی تو اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اس لحاظ سے جزا وہی ملتی ہے، بدلہ وہی ملتا ہے، جیسا انسان کرتا ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف اقوام کے عذاب کے تذکرے فرمائے، انہی میں سے ایک قوم ہے قوم لوط کہ جو بہت ہی زیادہ گندے عمل کے اندر مبتلا تھی، لواطت کا عمل کیا کرتی تھی. اس سے پہلے بھی اقوام آئیں، اس کے بعد بھی اقوام آئیں، مختلف قوموں کے مختلف عذاب اللہ پاک نے ذکر فرمائے. کسی پر تیز آندھی آئی، کسی پر بڑی تیز آواز آئی، ایک چنگار آئی، اس دھماکے کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے. کسی کو اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کے ساتھ کیسا معاملہ، کسی کے ساتھ کیسا معاملہ. لیکن قوم لوط جو لواطت کا عمل کیا کرتی تھی، اللہ پاک نے نظام بنایا مرد اور عورت کا، مرد کو فاعل بنایا، عورت کو مفعول بنایا. یہ مرد کو مفعول بنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو الٹ دیا کرتے تھے، فطرت کو انہوں نے الٹ دیا تھا، نظام کو پلٹ دیا تھا. اللہ پاک کی طرف سے جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ آیا تو بڑا انوکھا انداز اللہ پاک نے اختیار فرمایا. حضرت جبریل امین کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ عذاب کا وقت آ گیا، تے ہو بالا کر دو. قوم لوط کی پوری بستی کو زمین کی سطح سے کاٹ کر علیحدہ کر کے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، اور اس کے بعد بلندی پر لے جا کر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، اور وہ قوم کے افراد نیچے اور بستی پوری اوپر، اور اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش، اور یہ قوم پوری آ کر زمین کے اندر الٹی کر کے دھسا دی گئی. جس قوم نے فطرت کو بدل دیا تھا، فطرت کو پلٹ دیا تھا، مرد کو اللہ پاک نے سائل بنایا تھا، وہ اس کو مفعول بنانے لگے تھے، فطرت کو جب انہوں نے پلٹا اللہ پاک نے ان کی پوری بستی کو پلٹ دیا کہ جب تم ہمارے نظام کو پلٹو گے ہم بھی تمہاری بستی کو پلٹ کر رکھ دیں گے. فجعلناها عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے بالائی حصے کو اس کا نیچے کا حصہ بنا دیا. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو پلٹا تو اللہ پاک نے بھی اس قوم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کے ساتھ تہ و بالا کرنے کا معاملہ ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اور نیچے والا حصہ اوپر کیا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا. اسی طرح قوم عاد جو بڑے طاقتور گزرے، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں ان کو اتنا ناز ہوا، کہنے لگے من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تکبر اور گھمنڈ کے اندر اتنے آگے نکل گئے، سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے، سمجھنے لگے کہ ہم سے زیادہ اور کوئی طاقتور نہیں. اور تنحتون من الجبال بیوتا، اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر اس کے اندر بنایا کرتے تھے. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو طاقت دی تھی، لہیم شہیم تھے، اونچے تگڑے تھے، قداور ہوا کرتے تھے، لمبے تگڑے تھے، اور اپنے قدم مضبوط ہونے پر ان کو ایسا گھمنڈ تھا، اور ان کی طاقت کا خود اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں کے اندر ان جیسی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. ایسے طاقتور لوگ جن کو اپنی قوت پر جب گھمنڈ ہو گیا, ناز ہو گیا کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہوگا. اللہ کے احکام جب پہنچے, اللہ کا پیغام جب پہنچا, تابے داری کے بجائے سرکشی کرنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہو, ہم تمہیں عذاب دیں گے ایسی چیز کے ذریعے کہ جس میں طاقت نظر نہیں آتی. ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً, اللہ پاک نے ہوا بھیجی. ہوا کتنی نرم ہوتی ہے, کتنی ملائم ہوتی ہے. وہی ہوا اہل ایمان کے لیے شادمانی کا ذریعہ بن رہی تھی, وہ تر و تازہ باد صبا کی طرح اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہی ہوا اس قوم عاد کے لیے ایسا بنی کہ وہ سارے کے سارے پٹخنیاں کھا کر زمین پر ایسے اوندھے منہ گر رہے تھے. وہی قدم جن کے مضبوط ہونے پر وہ گھمنڈ تھا, اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے ایسے پٹک پٹک کر ان کو زمین پر گرایا. فرمایا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ, ایسا لگتا تھا جیسے یہ کھجور کے خشک تنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں. وہ مضبوط جان طاقتور قداور انسان کہ جو گھمنڈ کے اندر یہ نعرہ لگا رہے تھے من اشد منا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا, ہوا آئی, ہوا کے ذریعے وہ ایسی پتخنیاں کھا کر زمین پر گرے. کانہم اعجاز نخل خاویہ, وہ کہ وہ کھجور کے خشک تنے ہیں کہ ہوا کے دوش پر اڑتے پھر رہے ہیں. تو جب گھمنڈ کیا تو طاقت پر, اللہ پاک نے طاقت کو پارا پارا کر کے دکھا دیا ایسے انداز سے کہ ہوا کے ذریعے ان کے قدم اکھاڑ کر دکھا دیے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جزا من جنس العمل کا نظام اللہ پاک نے ایسا عطا فرما دیا. سبق حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے سبق رکھ دیے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع پا کر ایک کمرے کے بعد دوسرے میں, دوسرے کے بعد تیسرے میں لے جا کر گناہ کی رغبت دلائی اور گناہ کی طرف آمادہ کیا. آپ نے اللہ کی پناہ چاہی اور زلیخا کی طرف التفات کے بجائے بچنے کے لیے آپ بھاگ نکلے. آپ بھاگ کھڑے ہوئے, ایک تالا, دوسرا تالا, تیسرا تالا, رکاوٹیں اللہ پاک نے اپنے قدرت سے دور کر دی. آپ نکل کر باہر جب آئے تو زلیخا کا شوہر مل گیا. دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت حسن جمال کا پیکر وہ گھر کے اندر موجود اور اس انداز سے بھاگے دوڑی مچی ہوئی ہے. تو فوراً زلیخا نے الزام لگایا کہ یہ میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, بند کمروں کے اندر عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی زلیخا تھی اور گناہ کی طرف رغبت دلا رہی تھی. آپ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے بند کمروں کے تالے اللہ پاک کھولتے چلے گئے. تو الزام الٹا لگ گیا عزت کے لوٹنے کا. اللہ پاک کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز تھے, پاک دامن تھے اور اللہ کے حکم کے تابے دار تھے, اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. اللہ پاک نے بھی پاکیزگی کا پراپ کا ایسا انتظام فرمایا. ایک بچے نے گواہی دی, جو بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے بول نہیں سکتا تھا وہ شہید شاہد من اہلہا. زلیخا کے گھر کے بچوں میں سے ایک بچے نے گواہی دی, انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وانکان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. قمیص کو دیکھا جائے, قمیص کا دامن کہاں سے چاک ہے, اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے زلیخا سچی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے, قصور وار یہی ہے. اور اگر قمیص کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, بھاگتے بھاگتے پکڑ رہی ہوگی, دامن پھٹ گیا تو قصور وار زلیخا, یوسف علیہ السلام مبرہ. تو جب قمیص کو دیکھا گیا, قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو کمرہ در کمرہ, تالے در تالے, رکاوٹیں در رکاوٹ, تین کمروں کے اندر, بندشوں کے اندر ایک الزام لگ رہا ہے عزت لوٹنے کا. اللہ پاک نے بھی انتظام جب کروایا الزام سے برات کا, ایسے بچے سے گواہی دلوائی جو بول نہیں سکتا تھا, اس کے بولنے کی عمر نہیں تھی, ایک گواہی دلوا دی. آگے پھر خود شاہ مصر اور زلیخا کے شوہر بادشاہ مصر, ان کی بھی اللہ پاک نے گواہی دلوائی. یوسف عارض عن ھذا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین, میری نظر یہی دیکھ رہی ہے کہ غلطی اگر ہے, قصور اگر ہے, خطا اگر ہے تو اپنی ہی بیوی کو کہا کہ انک کنت من الخاطئین, مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ قصور وار ہو تو تم ہو. ایک گواہی دلوائی بچے کی, دوسری گواہی دلوائی خود اپنے شوہر کی برات کے لیے. الزام لگ رہے تھے کمرے در کمرے کے اندر, اللہ پاک نے بھی ایک گواہی کے بعد دوسری گواہی. وہ وقت بھی آیا جب معاملہ گزر گیا اور ٹیپ کاٹنے کے بعد جیل سے گزر کر آ گئے, اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ خود زلیخا کو اللہ پاک نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ بھی بے ساختہ یہ کہہ اٹھی انا راوتہ عن نفسہ فاستعصم, بات یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا لیکن وہ اپنی عزت بچا گیا. دوسری گواہی خود زلیخا سے ملوائی, بن کلو کا الزام تھا اور رکاوٹ پر رکاوٹ, مختلف رکاوٹوں کے بعد ایک ایسے اندرون خانہ الزام تھا کہ جس کی تہ تک پہنچنا مشکل تھا. اللہ پاک نے بھی یہ کے بعد دیگر تین گواہیاں ایسی دلوائی کہ جس کے ذریعے سے مبرہ اور منزہ کرا دیا. بچے کی گواہی, شوہر کی گواہی, آخر کار خود اس خاتون کی گواہی کہ میں نے ہی خود اس کو گناہ کی طرف دعوت دی تھی لیکن وہ اپنی عزت بچا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ رکاوٹ ہے کہاں بھاگ کر جاؤں گا, چلو مجبوری ہے, مجبوری نہیں دیکھی, اللہ کے حکم کی تابے داری کے اندر دور کھڑے ہوئے. اللہ پاک نے بھی بدلہ ایسا دیا کہ ایک نہیں, دو نہیں, تین گواہیوں کے ذریعے برات کرا دی, پاکیزگی بیان کرا دی کہ یہ صاف ستھرے ہیں, ان پر کوئی آنچ نہیں. اس لحاظ سے یہ سارے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے اور نظام دے دیے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے شامل حال ہوگی. یہی حال حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ سارا زمانہ پاکیزگی کے ساتھ بیت المقدس کے اندر حالت اعتکاف میں گزر رہا ہے, نو عمری کی عمر میں آ چکی ہیں, جوانی کے اندر قدم رکھ چکی ہیں, اور اللہ پاک نے سورہ مریم میں پورا واقعہ ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, مریم کے تذکرے کو بھی آپ ذکر کیجئے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, غسل کرنے کے لیے مشرق کی جگہ جا رہی تھی تو ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے جبریل امین کو بھیجا, فتمثل لها بشر سویا, مضبوط کریئر جوان کی شکل کے اندر, ایک انسانی شکل کے اندر خوبصورت حسین و جمیل نوجوان انسان کی شکل میں حضرت جبریل امین سامنے آ گئے. جیسے ہی دیکھا گھبرا گئی کہ سناٹا ہے, تنہائی کا عالم ہے, یہ نوجوان یہاں کہاں سے آ گیا. فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن, میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی امان میں لے لے, من کا تجھ سے, ان کنت تقیا. حضرت جبریل جو انسانی شکل میں فرمانے لگے انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں, ایک کام لایا ہوں, لأهب لك غلاما زکیا, تاکہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں, اللہ کی طرف سے تمہیں بیٹا دینے کا فیصلہ ہوا ہے, اس کام کے لیے آیا ہوں. اور گھبرا گئی, کنواری ہیں, لڑکی ذات ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, تنہائی میں غسل کے لیے گئی ہوئی ہے, اور ایک تو ایک میں نوجوان انسان سامنے آ گیا, گھبراہٹ تاری ہے, فوراً اللہ کی پناہ مانگتی ہیں. اور دوسرے یہ جب سنا کہ تمہاری ہم بیٹا ہونے والا ہے اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ کنواری کے یہاں بیٹا, فرمانے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو, میرے یہاں بیٹا کہاں سے ہوگا, ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, نہ تو آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں زانی ہوں, تو میرے یہاں بیٹا کہاں سے آ سکتا ہے, انا یکون لی غلام, بیٹا میرے یہاں کہاں سے ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کیوں کر ہوگا, لم یمسسنی بشر, آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں, ولم اکو بغیا, اور نہ ہی میں بد کردار ہوں, بد چلن. فرمانے لگے حضرت جبریل کذالک, ایسا ہی ہوگا. قال ربک, آپ کے رب فرما رہے ہیں, ہوا علی حین, یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے, آپ کیا بیٹا ہوگا, ولنجعلہ آیۃ للناس, ہم اس بیٹے کو آنے والی نسل انسانی کے لیے اپنی ایک نشانی بنانے والے ہیں. حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, بات چیت چل رہی تھی, فحملتہ, اپنے آپ کو حاملہ محسوس کرنے لگی, دیکھتے ہی دیکھتے تکلیف شروع ہو گئی, زچگی والی, پریشان ہو گئی کہ کس مصیبت میں گر گئی, کنواری ہو, ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں ساری قوم اور آپ کا قبیلہ جانتا ہے کہ یہ بچی پیدائش سے لے کر آج تک بیت المقدس میں اللہ کے لیے وقف ہے, عبادت گزاری میں زندگی گزار رہی ہے, اور آج یہ کنواری ہونے کے ساتھ حاملہ ہو رہی ہے, حیران پریشان ہے. اپنی اس پریشانی کا جو انہوں نے اظہار کیا, اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی اس حسرت کو اتار دیا, فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسلا منسیا, اے کاش میں اس دن کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی,
وَكُنْتُ نَسْلًا مَنْسِيًا، کاش کہ میں کوئی بری بھدری چیز ہوتی، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا، کوئی چرچا ہی نہ ہوتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آج میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ میں کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ حمل کا معاملہ. اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ بس آپ چپ کرو، روزہ رکھنا. بچے کی پیدائش ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے قوم کے پاس جب واپس آئیں تو بچہ گود میں لیے ہوئے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا، قَالُوا يَا مَرْيَمُ، کہنے لگی قوم، اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بڑا برا کام کیا تو نے. يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تو تیرا باپ زانی تھا، نہ تیری ماں بد کردار تھی، تو نے تو نام بدل دیا، ہم تو تجھے بڑا نیکوکار سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آج تو بچے کی ماں بن گئی بغیر شادی کے. اور وہاں پر وہ فرما چکی تھی، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہ بچے کی پیدائش کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا تو نکاح یا زنا، نہ میں نے نکاح کیا نہ میں نے زنا کیا، بچہ میرے ہاں کہاں سے آئے گا. لیکن حکم خداوندی غالب ہو کر رہا، بچے کی پیدائش ہو گئی، اللہ کے حکم کی تابے داری کرتے ہوئے بچے کو اٹھا کر جب قوم کے پاس لائی، حکم ملا ہوا چپ لگا کے رکھنا، لے آئی. قوم نے جب الزام لگانے شروع کیے، ساری بدگمان ہو گئی، بدزن ہو گئی، متہم کرنے لگی، لان تان کرنے لگی، تو اشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے اندر چھوٹے سے معصوم بچے سے ہم بات کیسے کریں گے، اس سے کیسے پوچھیں گے. بس اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی اس بچے کو. قالا، کہنے لگے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں جاؤں گا میں مبارک رہوں گا. واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم ملا. والزکاۃ، زکات کا حکم ملا. اور میری اپنی ماں کے ساتھ نکوکاری کا حکم ملا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ عبادتیں کرتا رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکاری کرتا رہوں گا، خدمت گزاری کرتا رہوں گا، اطاعت کرتا رہوں گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے بدبخت اور کبھی ظالم نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اس پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں انتقال کروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جن کے بارے میں لوگ شک شبہ کرتے تھے، تردد کرتے تھے. اللہ پاک نے حقیقت حال پوری قرآن کریم میں کھول کر بیان فرما دی. قول الحول الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بیٹا بنانے والا نہیں، وہ ذات پاک ہے. اللہ پاک نے انسانوں ہی میں بغیر باپ کے ایک بندے کو پیدا کر کے اپنے قدرت کی نشانی دکھائی. تو یہ سارے واقعے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچے کی شکل میں ہیں، ان سے تو گواہی دلوائی، تو پورا ایک تفصیلی خطبہ ہے. انا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی، پوری ایک تقریر. اور وہاں زلیخا نے جو الزام لگایا تھا، ایک بچے نے گواہی دی، ایک جملہ کہہ دیا، تمیز دیکھو، آگے سے پھٹی یہ قصور وار، پیچھے سے پھٹی وہ قصور وار. اور یہاں بچہ پوری ایک تقریر کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں الزام ایک شخص کی طرف سے لگا تھا، ایک فکرہ اس الزام کو دور کرنے کے لیے کافی تھا. یہاں الزام پوری قوم کی طرف سے لگ رہا ہے، تو اللہ پاک نے بھی پوری تقریر کروا دی تاکہ پوری قوم کو تسلی اور تشدد ہو جائے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسے نظام رکھے، ایسے حالات بیان فرمائے، ایسے اسباق رکھے کہ ان میں غور و خوض کیا جاتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے معاملات کس قدر عجیب و غریب ہیں، کہ جو بندہ ہو یا بندی ہو، اللہ کی مان کر جو چلنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی انوکھے معاملات فرمایا کرتے ہیں، مطیع اور فرما برداروں کے ساتھ ایسے عالی شان معاملات فرمایا کرتے ہیں، اور بدکاروں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات فرمایا کرتے ہیں. گناہگاروں کے اندر جو زنا کار ہیں، زنا کر کے وہ مر جائیں، فرمایا کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. زنا کی لت اس کو پڑ چکی تھی، زانی تھا، بدکار تھا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، منہ کالا کرتے کرتے مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ملی، فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حضرت علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو کفار کے لیے تھا، لیکن زناکار کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا. آخر کیوں؟ فرمایا کہ زناکار زانی زانیہ سے کہا کرتا تھا جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ کام کرتے رہیں گے، ہم ساری زندگی محبت کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں گے. ان کا یہ تصور تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک ہمیں زندگی ملتی رہے گی ہم یہ کام کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے اس کام کے اندر دوام کی نیت رکھتے تھے، تمہارا عذاب بھی دوام کے ساتھ ہوگا. تو جب گناہ کے اندر دوام کی نیت رکھی تھی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ محبت سے جئیں گے، ہمیشہ محبت کے ساتھ منہ کالا کرتے رہیں گے اور اس طرح سے گناہ کے کام کرتے رہیں گے، تو ان کے اس عمل کے اندر ہمیشگی تھی، تو اللہ پاک نے ان کے عذاب کے اندر بھی ہمیشگی رکھ دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کو بھگتتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے جزا من جنس العمل کی ایک اور مثال سورہ تین کے اندر اتاری کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی نیت سے آیا، اللہ پاک نے عجیب و غریب انتظام فرمائے، پورا لشکر آ رہا ہے، ہاتھی آ رہے ہیں، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا جائے گا اور اپنا جو یمن کے اندر وہ ایک اور گھر بنا رہا تھا اس کو چلایا جائے گا، سارے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے گا. یہ جب قریب پہنچ گیا اللہ پاک نے عذابیل کے ذریعے سے عذاب کو بھیجا. حضرت علماء مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، ایک طرف ہاتھی جو جانوروں کے اندر سب سے زیادہ تنو مند قوی دیو ہے، کہ جانوروں کے اندر اتنا مضبوط ترین جانور شاید اور کوئی نہ ہو کہ جو روندنے پر آئے تو روندتا چلا جائے، توڑنے پر آئے تو توڑتا چلا جائے، جو اپنے وقت کا پورے بلڈوزر وہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے بیت اللہ شریف کو اٹھانے کے ناپاک ارادے لے کر. اللہ پاک نے اس لشکر کو تہو بالا کرنے کے لیے جو عذاب بھیجا، جو انتظام فرمایا، ایک طرف جانوروں کے اندر سب سے زیادہ قوی جانور سامنے آ رہا ہے اللہ کے گھر کو اٹھانے کے لیے، اللہ پاک نے جانوروں کے اندر سب سے زیادہ نازک جان، ہلکا پھلکا جسے کہتے پپی چپی چپی کا شوربا، تو معصوم سا پرندہ ابابیل اس کا نام ہے، ہلکا پھلکا سا نازک سا، کہ اگر اس کے پر ادھیڑ دیے جائیں چھوٹا سا اس کا جسم ہوتا ہے، اس کا وجود اس کی ہڈی اور بوٹی مختصر سا اس کا وجود، اس نازک جان کو اللہ پاک نے مضبوط جان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا. تو کیوں؟ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنا چاہا. اللہ پاک نے جس گھر کو عزت کا گھر بنایا، اپنا گھر بنا کر ساری مخلوق کو اس کی طرف یجا کرنے کا حکم دیا تھا، یہ اس عزت والے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اور اپنا بنایا ہوا گھر جس کی کوئی عزت نہیں تھی، بے وقت تھا، اس کو عزت دینا چاہ رہا تھا، یہ اللہ کے نظام کو بدلنا چاہ رہا تھا. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ آج ہم بھی اپنا نظام بدل کر تجھے ایسا عذاب دیں گے کہ طاقتور کو طاقتور کے ذریعے سے عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، بلکہ طاقتور کو ایک معمولی اور ہلکی جان کے ذریعے سے عبرت کا نشان بنائیں گے. اللہ پاک نے بھی آنے والے لشکر کے پیور دیکھ کر کے وہ اللہ کے نظام کو بدلنا چاہتا تھا، اللہ کی ترتیب کو بدلنا چاہتا تھا، اللہ کی منشا کو بدلنا چاہتا تھا، کہ وہ عزت والے گھر کو بے حرمت کرنا چاہتا تھا اور بے وقت گھر کو عزت دینا چاہتا تھا، اللہ پاک کی ترتیب کو پلٹنا چاہتا تھا. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ آج ہم بھی اپنی ترتیب کو بدل کر طاقتور جانوروں کو ایک معصوم جان پرندہ جس کو ابابیل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ایسا ہلاک کریں گے، ترمیہم بحجارت من سجیل، ایسے نشانہ لے کر کنکریاں پھینکتی تھی جس طرح آج کل کے زمانے میں گولی نشانے پر جا کر لگتی ہے، ایسا حشر ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں فجعلہم گھاس میں معقول، یہ بڑے بڑے تنو مند لحیم شہید صحت مند طاقتور ہاتھی ایسے بھوسے کی طرح ہو گئے جس طرح بھوسا کھایا ہوا ہوتا ہے، چورا چورا ریزہ ریزہ، یہ ہاتھی بھی بھوسے کی طرح سب ہو گئے. ایک اور نقطہ بھی حضرات علماء مفسرین نے لکھا کہ یہ شخص اللہ کے نظام کو بدل رہا تھا، تبدیلی لا رہا تھا تو اللہ پاک نے بھی اس کو ایسا عبرت کا نمونہ بنایا کہ عام طور پر انسان شکاری ہوا کرتا ہے، پرندہ اس کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے نظام کو بدل رہا تھا، کایا پلٹ رہا تھا، تو اللہ پاک نے بھی کایا پلٹ دی، نظام بدل دیا. جو پرندہ شکار ہوا کرتا تھا اس کو اللہ پاک نے شکاری بنایا، انسان جو شکاری بنا کرتا تھا آج یہ شکار بن گیا. چن چن کے پرندے اپنے شکار کے اوپر تیر برسا رہے تھے، کنکریاں برسا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں جزا دی جاتی ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملا کرتا ہے اور برا کرنے والوں کو برا بدلہ ملا کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمارے لیے سبق کے لیے رکھی کہ اچھائی کرو گے ہمیشہ خیر تمہارا مقدر بنے گی، برائی کرو گے ہمیشہ شر تمہارا مقدر بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدس میں بھی اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں طرح طرح کی مہلک بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. زنا کے ذریعے انسان جسم کی لذت حاصل کرتا ہے تو بیماریوں کے ذریعے انسان کو جسم کی اذیت سہنی پڑتی ہے. جب وہ جسم کی لذتوں کے عادی ہو جائیں گے تو اسی کے قبیل سے ان کو جسم کی اذیت ملے گی، طرح طرح کی بیماریاں مبتلا ہو جائیں گے اور ان بیماریوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کا عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں. ناپ تول کے اندر اونچ نیچ کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جو حقوق کے اندر اونچ نیچ کیا کرتے ہیں، حقوق کے اندر برابری کے بجائے کمی بیشی کر کے ظلم و ستم آیا کرتے ہیں. فرمایا کہ جو قوم زکات نہیں دیتی اللہ پاک ایسی قوم سے بارش روک دیتے ہیں. اس قوم نے زکات نہ دے کر غریب طبقے کو متاثر کیا تھا، اللہ پاک نے بارش روک کر امیر طبقے کو متاثر کر دیا کہ کھیتی باڑی کا نظام دھرم برم، غلہ نہیں اگتا، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ساری کے ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. مالدار طبقہ زکات کو روک کر غربا کو متاثر کرتا ہے تو اللہ پاک نے نتیجے میں بارش روک کر عمرا کو متاثر کر دیا کہ سارا نظام دھرم برم ہو گیا، کاشتکاری فصل تباہ، غلہ ضائع، اور اسی طریقے سے سارا وہ نظام جو وہ مالداری کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا سب کچھ وہ پہ بالا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک اس کے اوپر بھی ایسی قوم کو مسلط فرما دیتے ہیں. جو ظلم و ستم ڈھانے والی ہوتی ہے تو وعدہ خلافی کے اندر بے وفائی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم ہم سے وفا نہیں کرتے تو ہم بھی تم سے وفا کیوں کریں، تم پر ہم ایسی قوم کو مسلط کر کے دکھائیں گے جو تمہارے ساتھ بھی وفا نہ کرے اور تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھایا کرے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، جو قوم جو لوگ اللہ کے حکم کو توڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایسی قوم کے اندر ان کا خون سستا ہو جاتا ہے، جان ان کی سستی ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر قتل و قتال عام ہو جاتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ گاجر مولی کی طرح کٹ کر مرا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جس قوم کے اندر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی عام ہو جائے اس قوم کے اندر قتل و قتال عام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم نے اللہ کے حکم کو بے قیمت جانا اللہ کی ہاں اس قوم کی جان بھی بے قیمت ہو جاتی ہے. جب اللہ کے حکم کی ان کی ہاں قدر و قیمت نہ رہی تو اللہ کی ہاں ایسی قوم کی جان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، گاجر مولی کی طرح اللہ پاک ان کو تہو بالا کر دیا کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ سارے کے سارے واقعات ہمارے لیے سبق کے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی ایسے بہترین بدلوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ جب ان کو لینے آئے، ایک طرف باپ کی محبت سگا رشتہ سگا خون، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان دونوں کے اندر جو ترجیح دی فرمایا کہ میں حضور کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہوں. باپ کو چھوڑا، حضور کی محبت گوارا کی، صحابہ کی جماعت کے اندر اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا فرمایا کہ ان کی ولدیت کے اندر حضور کا نام لگا کرتا تھا، زید ابن محمد کے نام سے یہ پکارے جاتے تھے. باپ کی قربانی دی، اللہ پاک نے باپ کے نام کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عطا فرما دیا. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کہاں کہاں کی مشقتیں برداشت کر کے سفر کر کے حق کی تلاش میں مدینہ طیبہ پہنچے. اللہ پاک نے گھر بار کی قربانی کا بدلہ یوں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں. اپنے گھر والے بھی قربانی پیش کی تھی، سردار باپ اور کروفر باپ کے سارے کے سارے نازوں نے ان کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اللہ پاک نے آج یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ سلمان ہمارے گھر کے ایک فرد ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہیں. گھر والوں کی قربانی بھی اللہ پاک نے نبوت کا گھرانہ ان کا گھرانہ بنا دیا. حضرت عبداللہ عبدالبجادے ان کے چچا نے ایمان لانے کی سزا کے اندر برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا. جامع شہادت نوش فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری فرمایا کہ اس سے ان کا کفن بنایا جائے. اللہ پاک نے دکھا دیا کہ میرے دین کی خاطر برہنہ ہو کر نکلنے والے کو میں اپنے محبوب کی چادر بطور کفن کے عطا کروں گا. اللہ پاک کے ہاں بہت سے ایسے معاملات ہیں جزا من جنس العمل ہے کہ جیسا کیا جاتا ہے ویسے ہی بندے کو اللہ پاک ثمر عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کے وعدے سچے, جو بندہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے زندگی بسر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اسے عروج عطا فرماتے ہیں, عزت عطا فرماتے ہیں, کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے. اور جو بندے اللہ کے وعدوں پر شک شبے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ ٹھوکرے کھایا کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں, رات کا وقت ہے, دروازے پر دستک ہوئی, کہا کون؟ خادمہ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ کوئی شخص کھانا لایا. فرمانے لگی کہ دیکھو کتنی روٹیاں ہیں گھر میں, مہمان موجود, روٹیاں گنی گئی تو نو ہیں. فرمایا کہ یہ ہمارا کھانا نہیں, کسی اور کا, واپس کر دیا. کچھ وقت گزرا, پھر دستک ہوئی, دیکھا تو کھانا آیا ہے. خادمہ سے کہا کہ دیکھو کتنی روٹیاں ہیں, دیکھا تو نو. فرمایا کہ ہمارا کھانا نہیں. تیسرا کہ پھر دستک ہوئی, پھر فرمایا دیکھو کتنی روٹی, دیکھو تو نو. خادمہ بھی جھنجھلا کے کہنے لگی مہمان بھی بھوکے ہو رہے ہیں, کھانا اللہ پاک بھیج رہے ہیں, لانے والا کھانا لا رہے ہیں, آپ بار بار کھانے والے کو واپس کر رہی ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی صبح میں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روٹی خرچ کی تھی. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا 10 کا بدلہ پائے گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 روٹیاں بھیجیں گے, 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی. جب یہ بات سنی تو خادمہ نے سر جھکا کر کہا کہ روٹیاں تو ہمیشہ 10 ہی آ رہی تھی, ایک روٹی میں اپنے لیے چھپا رہی تھی اس لیے 9 گنوا رہی تھی, ورنہ روٹیاں تو 10 ہی آئی ہیں. ایسے پکے وعدے کے پر یقین ان کو تھا کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کیا تو 10 ان کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا سچا وعدوں پر یقین نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی نے جو وعدے رکھے ان وعدوں کے اوپر ہمیشہ اللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ مر مٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. محترم جناب محمد آفتاب صاحب کافی زیادہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی, اور ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ پاک انہیں بھی, اور جناب حاجی شارق صاحب کو, جناب ڈاکٹر والے امام صاحب کو اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. اے جہان العالمین آپ ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں تمام جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے, صحت عطا فرمائیے, تندرستی عطا فرمائیے. اے جہان العالمین تندرستوں کو فراخی عطا فرمائیے, پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے جہان العالمین مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. اے جہان العالمین بے شک آپ سچے ہیں, آپ کے وعدے سچے, ہمیں اپنے وعدے پر یقین نصیب فرمائیے. قرآن کریم جو آپ نے صدا بہار جیتا جاگتا سچا معجزہ عطا فرمایا, اس پر ہمارا ایمان تازہ فرما دیجئے, ہمارے وعدوں کے اوپر یا اللہ جو آپ نے وعدے فرمائے ان کے اوپر یقین کامل فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہمیشہ ہمیں اپنی تمام کی تمام ان عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے جن پر آپ نے بہترین وعدے فرمائے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں شک شبے سے, نفاق سے, اور اے الہ العالمین کمی اور کوتاہیوں سے بچا کے رکھیے. اے الہ العالمین زندگی بھر کے تمام قصور اور خطا اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے, پاک صحبت نصیب فرمائیے, اچھی اور پیاری صاف ستھری زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین خوشحالی ہمارا مقدر بنائیے, نیک نامی نصیب فرمائیے, عبادت گزاری وفا شعاری عطا فرمائیے, تقوی ہمارا شعار بنا دیجیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے. آپ ہم میں سے ہر ایک کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے, مشکلات آسان فرمائیے, مصائب سے نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہر ایک کی جائز حاجت و مراد کو پورا فرما کر کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنا دیجیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.